لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بل يريد الإنسان ليفجر أماما. صلوات پڑھیں گے. خدا بند عالم انسان کو ہوشیار و بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ قسم روز قیامت کی. قسم نفس لوامہ کی جو انسان کی سرزنش کرتا رہتا ہے گناہ اور معصیت پر. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیوں نہیں، ہمارے پاس اس بات کی بھی قدرت ہے کہ ہم اس کی انگلیوں کی پوروں کو بھی بنا سکتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. ایسا نہیں ہے کہ عقل بشر امکان قیامت تک پہنچ نہیں سکتی ہے. سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے گناہ کا راستہ کھلا رہے، اس لیے وہ انکار قیامت کرتا ہے. عزیزان گرامی، قیامت اور معاد کے سلسلے کی گفتگو پرسوں اس منزل پر پہنچی تھی کہ موت ہر انسان کو آنی ہے، اور یہ موت فنا نہیں ہے بلکہ یہ موت ایک پل ہے. یہ موت دو طرح کا پل ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ جنت کا پل ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ جہنم کا پل ہے. پیغمبر کی حدیث تھی کہ ان الدنیا جنت الکافر وسجن المؤمن. یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. فجسرها اولاء الى فالموت جسر. موت ایک پل ہے. جسرها اولاء الى جنانهم وجسرها اولاء الى جحیمهم. مومن کے لیے پل ہے جنت کی طرف، اور کافر کے لیے پل ہے جہنم کی طرف. انسان نے اپنے کو دنیا میں جس طرح سے بنایا ہے، اس کا نتیجہ موت کے بعد اسے دیکھنا ہے. موت کا ہنگام جب آتا ہے تو اس وقت حقائق عالم پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور انسان کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے. اور جب انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے تو وہیں سے اس کے اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا نمونہ قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. پہلی چیز جو قبر میں نظر آتی ہے اور قبر کے سلسلے میں احادیث میں وارد ہوا ہے وہ ہے فشار قبر. اور فشار قبر بڑا اہم مسئلہ ہے, اس میں مومن بھی مبتلا ہوتا ہے اور کافر بھی. حضرت کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سعد بن معاذ, اور جلیل القدر صحابی ہیں. جب یہ آتے تھے رسول کی خدمت میں تو رسول ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا ہے, رسول اسلام کو اطلاع ملی کہ معاذ, سعد بن معاذ دنیا سے اٹھ گئے, فوراً آ حضرت اپنے اصحاب کو لے کر کے ان کے گھر پہنچے, حکم دیا اصحاب کو کہ انہیں غسل دو, کفن پہناؤ. اور جب سعد کا جنازہ اٹھا ہے تو جنازے کے ساتھ ساتھ رسول اسلام چل رہے ہیں, کبھی دائیں طرف سے کندھا دے رہے ہیں, کبھی بائیں طرف سے کندھا دے رہے ہیں. اور جب قبر تک پہنچ گئے تو حضور خود قبر میں اترے اور سعد کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں لٹایا. اس کے بعد لحد کو بند بھی حضور ہی نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. یہ سارا منظر دیکھ کر کے سعد کی ماں نے کہا, حلیاً لک الجنہ, اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو. یہ سن کر کے پیغمبر نے کہا, یا ام سعد لا تجزمی علی ربک, اتنے یقین سے مت کہو, فإن سعدا اصابت ہو غمتا. اس وقت سعد کو قبر پیس رہی ہے, فشار قبر میں سعد مبتلا ہے. یہ جملہ سن کر کے اصحاب کو بڑی حیرت ہوئی, اتنا عظیم صحابی, رسول کا یہ عمل, تشییع جنازہ میں رسول شامل, کندھا دے رہے ہیں جس کے تابوت کو حضور قبر میں خود اتارا, خود قبر میں اترے, اتنا سارا احترام, اتنا سارا اکرام. اس سعد کے بارے میں امالیہ شیخ صدوق میں پورا واقعہ موجود ہے. اس سعد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, اصحاب کو تعجب ہوا اور رسول گرامی سے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ کیا فرما دیا, آخر کیا غلطی کی ہے سعد نے, وہ کون سا ایسا گناہ ہے سعد کا جس کی بنا پر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جنازے میں شریک ہیں, آپ تابوت اٹھا رہے ہیں ان کا, آپ انہیں قبر میں لٹا رہے ہیں, اس کے بعد بھی فشار قبر سے سعد بچ نہ سکے, وہ کون سا گناہ تھا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ سعد کا گناہ یہ تھا, کانا فی خلق ہی ما اہل ہی سو, گھر میں ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا بی بی کے ساتھ, زوجہ کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عزیزو, خدا اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے, جو حقوق اللہ ہیں گنجائش ہے اس کے اندر کہ اللہ اسے معاف کر دے. جو غلطیاں, جو گناہ انسان سے اللہ کے تئیں ہوئے ہیں, وہ ضمانت نہیں دے رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے, مطلب امکان کو بھی آیات اور احادیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں, امکان ہے کہ خدا اسے معاف کر دے. لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے, وہ منزل بہت سخت ہے. اتنی صرف غلطی ہے سعد ابن معاذ کی کہ بیوی کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہے. فشار قبر مومن کے لیے ہے. حدیث میں پھر فرماتے ہیں حضور کے, غمۃ القبر للمؤمن کفارتن لما من ہو من تدیی ان نعم. اگر مومن کے لیے فشار قبر ہے تو یہ فشار قبر کفارہ ہے. کس چیز کا کفارہ ہے؟ فشار قبر کفارہ ہے ان نعمتوں کا جو اللہ نے اسے دی تھی اور نعمتوں کا انسان نے صحیح استعمال نہیں کیا. نعمتوں کو جو انسان نے برباد کر دیا ہے، ضائع کیا ہے جن نعمتوں کو، ان نعمتوں کو ضائع کرنے کا، نعمت انسان کو مل جاتی ہے تو نعمت کا حساب بھی دینا پڑتا ہے. انسان نعمتیں تو مانگ لیتا ہے لیکن نعمتوں کا حساب بڑا مشکل ہوتا ہے. اب انسان دیکھے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے اسے نوازا ہے، کیونکہ کبھی کبھی امتحان نعمتیں چھین کے لیا جاتا ہے اور کبھی امتحان نعمتیں دے کر کے لیا جاتا ہے. امتحان جب نعمت مل کر کے ہوتا ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے. نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ایک نعمت بھی اگر چھن جائے ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ نے دیا کیا ہے. عام طور سے زبانوں پہ یہ شکوہ ہوتا ہے کہ فلاں کو تو خدا نے یہ دے دیا اور ہمیں کیا دیا اللہ نے، فلاں تو کروڑ پتی ہے یا ارب پتی ہے، اس کے ہمارے پاس کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں بتائیے کہ انسان ارب پتی ہے، اربوں ڈالر ہے اس کے پاس، اور اگر اس کا ہارٹ خراب ہو گیا، ہارٹ فیل ہو رہا ہے اس کا، اور اسے یہ کہا جائے کہ ہم تمہارا ہارٹ تبدیل کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، مگر تمہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی، کیا دیں گے؟ کتنے میں خریدیں گے؟ وہ کہتا بھاری قیمت، کہتا کہ جتنا چاہیے تمہیں دینے کو تیار ہے مگر ہمارا یہ دل ٹھیک ہو جائے. کوئی قیمت انسان محدود کر سکتا ہے کہ اس کے بعد نہیں دیں گے؟ جو بھی انسان کے پاس موجود ہے اگر اسے داؤں پہ لگانا پڑے تو دینے کو تیار ہے. لاکھ دو لاکھ، کروڑ دو کروڑ کی قیمت نہیں ہے، تو ایک دل کی اتنی قیمت ہے. پورے بدن کے اعضاء کو شمار کر لیجئے، اس کے بعد قیمت لگائیے کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں. ہم غریب ہیں یا امیر ہیں؟ ہم فقیر ہیں. صرف ایک جسم کو اگر دیکھ لیں، یہ نعمتیں عقل کی کیا قیمت ہے؟ ذرا سا ایک چول اگر ڈھیلی ہو جائے، ایک اسکرو اگر ڈھیلا ہو جائے، تو یہ جتنا بھی آپ کے پاس گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس سب بیکار ہو جائے گا نا. گھر والے بچے سب اٹھا کے پھینکائیں گے پکڑ کھانے کے اندر. تو انسان نعمتوں کو جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے توجہ نہیں ہوتی اس کی. تو نعمتوں کو اگر انسان دیکھے کہ کیا دیا ہے پروردگار نے، تو ہمیشہ سجدہ ریب ہوگا بارگاہ معبود میں، کبھی شکوا نہ ہوگا. اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مادی امور میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور مانوی امور میں اپنے سے برتر کو دیکھے. اگر خدا نے ہمیں دو وقت کی روٹی دے دی ہے، چٹنی روٹی ہمیں کھانے کو مل رہی ہے، تو ہماری توجہ ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے جو بہترین غذائیں کھا رہی ہیں، بلکہ ہمیں تو انہیں دیکھنا چاہیے جن کا خاکہ ہو رہا ہے. تب انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ معبود تیرا شکر، کم سے کم ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے. لیکن دینی امور میں انسان کو اپنے سے برتر کو دیکھنا چاہیے. اگر انسان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو انہیں مت دیکھو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ورنہ غرور پیدا ہو جائے گا کہ ہم تو وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اگر تم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو، انہیں دیکھو جو نافلہ بھی پڑھتے ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں. اگر تم نافلہ اور نماز شب پڑھتے ہو تو تم نے کل 51 رکعت نماز پڑھی، اسے دیکھو جو رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتا تھا. اس لیے کہ جب انسان مادیات میں اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دنیاوی وسائل ہیں محدود، خواہشیں ہیں لامحدود. اور جب انسان دنیاوی خواہشوں کے پیچھے چل نکلتا ہے کبھی اسے سکون نہیں ملتا. انسان کو کتنی ہی دنیاوی نعمتیں مل جائیں، کبھی کسی کو دیکھا اس نے کہا بس، بس تو کبھی نہیں ہے لیکن وسائل محدود ہیں، ہر انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن مانوی خواہشیں وہ ہیں، راستہ کہیں پہنچ کر کے بند نہیں ہوتا، جتنا بھی انسان آگے بڑھنا چاہے راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو جو نعمتیں پروردگار نے عطا کی ہیں، اگر نعمتوں کو ضائع کر دیا، اور ہو جاتی ہیں ضائع نعمتیں، صحت ایک نعمت ہے، جوانی ایک نعمت ہے، عقل و حواس ایک نعمت ہے، اگر علم مل گیا، علم ایک نعمت ہے، ان سب کو کہاں استعمال کیا، ان سے صحیح فائدہ اٹھایا؟ یہ نعمتیں جو ضائع ہوتی ہیں، نعمتوں کا کفارہ ہے فشار قبر۔ قبر کا ایک مسئلہ ہے سوال و جواب، حساب و کتاب۔ یہ حساب و کتاب کیا سب سے ہوگا قبر کے اندر، یا کچھ خاص لوگوں سے ہوگا؟ راوی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے، من المسعولون فی القبر، کن لوگوں سے سوال ہوگا؟ سوال کن لوگوں سے کیا جائے گا؟ امام فرماتے ہیں، من محض الایمان و من محض الکفر، جو مومن خالص ہیں ان سے سوال جواب ہوگا، اور جو کافر خالص ہیں ان سے سوال جواب ہوگا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ وہ بقیت الخلائق، اور بقیہ لوگ، فرماتے ہیں کہ بقیہ جو ہیں، یلحا واللہ ما یعبا بہم، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کا معاملہ چھوڑا جائے گا قیامت پر، مرنے سے لے کر کے قیامت کے دن تک ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہے، ان کی روحیں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی۔ سوال جواب اگر ہوگا تو صرف ان سے ہوگا جو مومن خالص ہیں، یا جو خالص کافر ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے پورے اختیار اور آزادی کے ساتھ جان بوجھ کر کے کفر کو اختیار کیا، اور جنہوں نے پورے اختیار اور آزادی کے ساتھ جان بوجھ کر کے ایمان کو حاصل، سوال ان دونوں سے ہے، بقیہ دونوں سے سوال نہیں ہے۔ ایک دن جناب زرارہ کہتے ہیں کہ میں اور حمران دخلت علی ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر کی خدمت میں ہم دونوں حاضر ہوئے، اور ہم نے کہا کہ انا نمد المطمار، ہم نے ایک ساحل بنا رکھا ہے، ہمارا جس سے ناٹی جاتی ہے نا کہ پلس ٹیڑھے جا رہے ہیں یا ٹیڑھی جا رہی ہے، ہم نے وہ تیار کر رکھا ہے، مطمار سے عربی میں بولتے ہیں، جس کو جو ہے یہ شاہول یا ساحول دو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، فارسی بھی کہتے ہیں شاہول، اور ہم لوگ اس طرح اسے بولتے ہیں ساحول، شاہول یا ساحول ہم نے بنا رکھا ہے، ہم تو لوگوں کو اسی سے ناپتے ہیں، ہماری نگاہ میں لوگ دو ہی قسم کے ہیں، من وافقنا من علوی او غیره تولینا، جس کی فکر، جس کا عقیدہ، جس کا عمل ہم سے میل کھاتا ہے، چاہے وہ علوی ہو یا غیر علوی، تولینا ہم اسے محبت کرتے ہیں، ومن خالفنا من علوی او غیره برئنا من، لیکن جس کا عقیدہ، جس کا عمل ہم سے میل نہیں کھاتا، چاہے وہ علوی ہو یا غیر علوی، ہم اس سے براءت اختیار کرتے ہیں۔ زرارہ کی نگاہ میں سارے انسان بس دو ہی طرح کے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ فقال علی یا زرارہ، امام نے کہے زرارہ، قول اللہ اصدق من قولک، اللہ کا قول تمہارے قول سے زیادہ سچا ہے۔ اگر سارے انسان دو ہی طرح کے ہیں، اگر سارے انسان دو ہی طرح کے لے لیے جائیں، یا مومن یا کافر، اور کوئی ہے ہی نہیں، فَأَيْنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا الْمُقْتَدَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا.
تو وہ مستضعفین جن کا تذکرہ خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا ہے اور مستثنا کیا ہے انہیں ان لوگوں سے, وہ کون ہیں پھر؟
اين المرجون لامر الله,
یہ جو ہے مرجون لامر الله کا کیا ہوگا؟ ان سارے کی میں ابھی تعریف کروں گا.
اين الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا,
پھر وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اپنا اچھا اور برا عمل سب یہ جو ہے ملا رکھا, کچھ اچھا کچھ برا.
اين اصحاب الاعراف,
اصحاب اعراف کہاں جائیں گے, ان کا کیا ہوگا؟
اين المؤلفۃ قلوبهم,
گویا امام کہتے ہیں لوگ پانچ طرح کے ہیں بلکہ چھ طرح کے لوگ ہیں.
ایک مومن خالص, ایک کافر خالص,
دوسرے اور تیسرے
مستضعفین,
چوتھے
المرجون لامر اللہ,
پانچویں
اصحاب الاعراف,
چھٹے
مؤلفۃ القلوب,
اور ساتویں وہ لوگ جنہوں نے اپنا اچھا اور برا عمل سب مخلوط کر رکھا ہے. اگر تم ساری دنیا میں لوگوں کو دو حصوں میں بانٹ دو گے, یہ جو تقسیم قرآن نے کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب میں ذرا یہ سب کی ہلکی ایک تاریخ بیان کر دوں کہ یہ جو ہے مستضعف سے کیا مراد ہے, المرجو لامر اللہ سے کیا مراد ہے, اصحاب اعراف سے کیا مراد ہے, مستضعفین سے کیا مراد ہے, مؤلفۃ القلوب سے کیا مراد ہے, کیونکہ شاید بہتوں کے لیے یہ الفاظ کچھ نئے ہوں, شاید بہت سے جانتے ہوں پہلے سے, لیکن بہرحال میں کیونکہ جب ایک مجمع عام ہوتا ہے تو پھر جانی ہوئی بات ہی بیان کر دی جاتی ہے. مستضعف سے کیا مراد, جب پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ من المستضعف, مومن خالص تو جانتے ہی ہیں, بیان کرنے کی ضرورت نہیں, کافر کو بھی جانتے ہیں, من المستضعف, مستضعف کون ہے؟
مولا فرماتے الذی لا یہتدی حیلتن الى الكفر فيكفر ولا يهدي سبيلا الى الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يستطيع ان يكفر.
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کفر سمجھ میں آیا کہ کافر ہو جاتے, نہ ایمان سمجھ میں آیا کہ مومن ہو جاتے. یعنی ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان کی عقل ناقص ہے.
تو جو میں نے کہا تھا آئینے کے بارے میں, پہلی قسم جن کا آئینہ ناقص,
فہم و صبیان, یہ بچے ہیں, بچے ہیں. او
من الرجال الذین من الرجال والنساء علی مثل عقولهم,
کچھ بچے ہیں جو نہ ان کے سمجھ میں کفر آتا ہے نہ سمجھ میں ایمان آتا ہے, یا وہ بڑے مرد اور عورتیں ہیں جن کی عقل بچوں جیسی ہے, ان کی عقل میں تکامل نہیں ہوا ہے, عقل ناقص ہے ان کی.
مرفوعون عنہم القلم,
ان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ مستضعفین کی دو قسمیں ہیں, ایک مستضعف تو یہی جن کی عقل ناقص ہے, اور کچھ ایسے مستضعف ہیں جن کی عقل تو ناقص نہیں ہے, عقل ان کی کامل ہے. اگر انہیں آزاد ماحول میں چھوڑ دیا جاتا تو یہ اس قابل تھے کہ اپنے شعور اور اختیار سے کفر یا ایمان کو اختیار کر لیتے, لیکن یہ ایسے ماحول میں رہ رہے تھے, ایسے حکمرانوں کے زیر اقتدار رہ رہے تھے جنہوں نے ان کی عقلوں کو کچل ڈالا تھا, انہیں کچھ سمجھنے نہیں دیتے تھے. راہ علم مسدود, کی تعجب نہ کریں گے, ہوتا ہے. بنی امیہ نے اپنے دور میں یہی تو کیا تھا, بنی امیہ لوگوں کو یہ اجازت تو دیتے تھے کہ توحید کی تعلیم دے دی جائے لیکن شرک کی پہچان نہ بتائی جائے. توحید کی تعلیم یہ بتا دو کہ اللہ ایک ہے, لیکن یہ نہ بتاؤ کہ شرک کیا ہوتا ہے.
اس لیے کہ اگر عوام یہ جان جاتے کہ شرک کیا ہوتا ہے تو انہیں نظر یہ آتا کہ بنی امیہ سرتا پا شرک میں غرق ہے، لہذا وہ لوگوں کو شرک کی تعریف نہیں بتاتے تھے، مشرک کی پہچان نہیں بتاتے تھے، بس یہ کہہ دیتے تھے جو لا الہ الا اللہ کہے وہ ہو گیا موبائل۔ تو بہت سے ایسے سماج ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ممالک ہوتے ہیں، بہت سے ایسے حکمران ہوتے ہیں، آج بھی آپ کو دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پر حق کو بیان کرنے پر پابندی ہے، بندشیں ہیں، وہاں حق بیان نہیں ہو سکتا۔ سعودی اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے، آپ وہاں پر حق بیان کر سکتے ہیں؟ کتاب پر پابندی، زبان پہ پابندی، قلم پہ پابندی، کتنی ہی نسلیں ممکن ہیں وہاں گزر جائے انہیں حق کا اندازہ ہی نہ ہو سکے حق ہے کیا۔ ایک یہ ہے مستضعف، ایک وہ تھے جن کے عقل، ان کی عقل ناقص نہیں ہے، اگر انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مستضعفین بھی دو طرح کے ہیں، جو ایک محدود علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پابندیاں ہیں، جہاں آزادی بیان نہیں ہے، جہاں آزادی ہے سخن نہیں ہے، جہاں آزادی سے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، ایک خاص انداز میں لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو یہ وہاں رہنے والے یہ افراد ہیں مستضعف، یہ مستضعفین بھی دو طرح کے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جن کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ آپ اگر ایک جگہ کے اوپر دین کے قوانین پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ یہاں نہیں تھے وہاں چلے جائیں گے، جیسے ہوتا ہے ایک جگہ پہ اگر روزی روٹی کا امکان نہیں ہے تو لوگ ہجرت کر جاتے ہیں نا، اگر جسم کی روزی کا انتظام نہیں ہے تو ہجرت ہو جاتا ہے، اور اگر روح کی روزی کا انتظام نہیں ہے، غذا تو دونوں کو چاہیے نا، غذا تو جسم کو بھی چاہیے، غذا تو روح کو بھی چاہیے، لہذا جس طرح سے جب جسم بھوکا ہوا تو جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی جب روح کو غذا نہ ملے۔ لیکن سب وہ نہیں ہوتے ہیں جن کے لیے ہجرت ممکن ہو، ہوتے ہیں نا، بہت سارے افراد وہ ہیں جن کے پاس ہجرت کے وسائل ہی نہیں ہیں، جا ہی نہیں سکتے ہیں، یا شاید ان کو دوسرا ملک قبول بھی نہیں کرے گا۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، وہ مستضعفین جو کسی ظالم حکمران کے زیر اقتدار بسر کر رہے ہیں، جو حق سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو سمجھ سکتے ہیں، وطن چھوڑ سکتے ہیں، ہجرت کر سکتے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے، ایک وہ ہیں جن کے لیے ہجرت کے وسائل ہی نہیں ہیں، امکان نہیں ہے ان کے لیے، جو ہجرت کر سکتے ہیں ہجرت نہیں کرتے، حق سمجھنے کے لیے وطن چھوڑ سکتے ہیں، الہی پیغام کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرنا ممکن ہے نہیں کرتے ہیں، ان کا شمار بھی انہی کافرین خالص میں ہے۔ لیکن وہ افراد جن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ان کا شمار ان مستضعفین میں ہے جن کا حساب کتاب اب قیامت میں ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ الذین اذا توفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مآباهم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ یہاں پر ان مستضعفین کی دونوں قسمیں بیان ہو گئی۔ کچھ وہ لوگ تھے جب مکے میں آ حضرت نے اپنی دعوت کو پھیلایا، مسلمان ہوئے، اور جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا تشدد بڑھتا گیا، ان کے تشدد سے مجبور ہو کر کے مسلمانوں نے ہجرت اختیار کی، مگر کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کے کاروبار، ان کے بزنس، ان کے باغات، ان کے مکانات نے باندھ لیا تھا۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر ہم یہاں سے چھوڑ کر کے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ساتھ تو لے کے نہیں آ سکتے، خریدنے والا بھی کوئی نہیں جو خرید دے، جب مہاجر جا رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی مال
خریدنے والا نہیں ہوتا, جو ہمارے ہاتھ میں تو آنا ہی آنا ہے, پیسے کیوں دیں گے, جانے ہی والے ہیں یہ. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں جب مہاجرتیں ہوئی ہیں وسیع پیمانے پر, تو انہوں نے دیکھا اگر ہم وطن چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا یہ کاروبار, ہمارا یہ باغات, ہمارے یہ جو ہے مکانات, دولت اور ثروت سب ضائع ہو جائے گی. اور بعد وہ تھے جنہوں نے سب کو ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے, ہمیں دولت ایمان پیاری ہے, دولت جسم نہیں, دولت مادہ نہیں. تو کچھ وہ تھے جنہوں نے ہجرت اختیار کی, اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا چلو ہم تقیہ کی زندگی بسر کر لیں گے, ہم اندر سے مسلمان رہیں گے بظاہر. لیکن عزیزو, مسئلہ پہلے قدم پہ ختم نہیں ہو جاتا ہے. ایک جگہ پہ اگر انسان مفاہمت کر لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ بات وہیں پر ختم ہو جائے گی. وہی ان کے ساتھ ہوا, یہ جو مکے میں رہ گئے تھے, گئے نہیں ساتھ, اپنا کاروبار بزنس کرتے رہیں گے چپکے سے کمرے میں, اللہ اکبر نماز پڑھ لیں, کس نے دیکھا, کوئی دیکھے گا نہیں. لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. جب جنگ ہوئی, جب جنگ کے لیے بھرتی ہونے لگی, آپ بھی تو ہم وطن ہیں نا, آپ بھی ہم وطن ہیں, آپ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں. جب ملک میں جنگ ہو رہی ہے تو آپ کو بھی شرکت کرنا ہے, مجبور ہو گئے شریک ہونے کے لیے, گئے اور جنگ میں بیچارے مارے گئے. اب جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے, وہ تو پہچانتے تھے نا ان کو, توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, تم یہاں کہاں, تم تو ایمان لا چکے تھے, تم تو جو ہے مسلمان ہو گئے تھے, تمہیں تو لشکر اسلام میں ہونا چاہیے تھا, تمہاری روح ہم قبض کرتے, مگر وہاں یہاں کہاں تم چلے آئے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض, کیا کہا, مجبور تھے ہم, مستضعف تھے, کیونکہ استضعاف چھوٹ جانے کا بہانہ ہے نا, ہم مستضعف تھے. تو فرشتہ نے کہا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا, کیا مکے کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں تھی, کیا یہ وسیع زمین خدا کی نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے ہیں وہاں پر. یہ کہہ دینا کہ ماحول برا تھا اس لیے ہم جو ہے برے ہو گئے, یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. ہم نے فلاں گناہ اس لیے کیا کہ ہم ایسے سماج میں رہتے تھے, تم رہتے کیوں تھے, تم نے ہجرت کیوں کی نہیں کی. یہ ممکن تھا کہ ہجرت کے نتیجے میں تمہیں دو روٹی کم ملتی, لیکن جس جسم کے لیے تم نے روٹی کا انتظام کیا یہ تو عارضی تھا, وہ روح جو دائمی رہنے والی تھی اس کو تم نے بھوکا مار ڈالا. ہاں الا الذین الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین لا یستطیعون حیلۃ ولا یهدون سبیلا, ہاں وہ افراد جن کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے, ہجرت کرنا نہیں چاہے تو نہیں جا سکتے, وسائل نہیں ہے ان کے پاس. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُ, ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے, یعنی یقین سے ابھی وہاں بھی نہیں کہا گیا ہے. ان کا معاملہ ان سے سوال جواب قبر میں نہیں ہے, اب ان سے سوال جواب ہے قیامت میں. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, پھر خدا بخشنے والا ہے, پوری پکی بات کہی نہیں گئی ہے لیکن امید دلا دی گئی ہے, دلاسا ہے. لیکن وہ افراد جو چھوڑ سکتے تھے, گناہ کے ماحول سے نکل سکتے تھے, نہ نکلے, ان کا بہانہ استضعاف قبول نہیں ہوگا. تو چھ قسموں میں سے ایک قسم کیا ہو گئی, مومن خالص, اور ایک قسم کافر خالص, اور ایک قسم یہ بنی مستضعف. واضح ہو گئی بری بات کہ مستضعف سے کیا مراد ہے, کون سا مستضعف وہ ہے جو تیسری قسم میں آتا ہے, اور کون سا مستضعف وہ ہے جو کافروں کی قسم میں شامل ہے. اب چوتھی قسم انسانوں کی, المرجون لامر اللہ. پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ المرجون لامر اللہ کیا ہے, کہ جب قوم کانوا مشرکین, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے مشرک تھے, فقتلوا مثل حمزہ وجعفر واشباحهم من المؤمنین, اور انہوں نے حالت شرک و کفر میں حمزہ جعفر جیسے مومنوں کو قتل کیا. ثم دخلوا فی الاسلام، پھر اس کے بعد یہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، جیسے وحشی جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا اور حمزہ کو دیا کلیجہ کر کے، پھر یہ اسلام میں داخل ہو گئے. فوحد اللہ، توحید خدا کے بھی قائل ہو، لا الہ الا اللہ یہ کہہ دیا. وخرجوا من الشرک، شرک سے باہر نکل آئے. ولیکن لا یعرفون الایمان بقلوبهم، شرک کو تو چھوڑ دیا، زبان سے لا الہ الا اللہ جی کہہ رہے ہیں مگر دل ابھی ایمان سے آشنا نہیں ہوا ہے. فلما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی دل میں ایمان نہیں داخل ہوا ہے. پہلے مشرک تھے حمزہ اور جعفر جیسے مومنوں کے قاتل، اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد شرک کو چھوڑا، وحدانیت کا اقرار کیا مگر زبان سے، ابھی ان کا دل آشنا نہیں ہوا ہے. یہ ابھی مومن نہیں ہوئے ہیں کہ مستحق جنت قرار پائیں، اور یہ کافر بھی نہیں رہ گئے ہیں کہ مستحق جہنم قرار پائیں. ابھی اسی حال پہ یہ باقی رہیں گے. اما یعذبہم او یتوب علیہم، اب یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ ان پر عذاب کرے گا یا انہیں معاف کر کے ان کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یہ شامل ہوتے ہیں المرجون لامر اللہ کی تعریف میں. اور اصحاب اعراف وہ ہیں کہ الذین خلطوا عملا صالحا واخر سیئات، جنہوں نے کبھی اچھا کیا کبھی برا کیا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں، ان سے بھی قبر میں سوال جواب نہ ہوگا، مرنے کے بعد ان کی روح آزاد بھٹکتی رہے گھومتی رہے اسی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. جب قیامت کا دن ہوگا اس دن اما فان دخلہم الجنہ فبرحمتہ، اب اگر اللہ نے جنت میں داخل کر دیا تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا. وان ادخلہم النار فبذنوبہم، اور اگر اللہ نے جہنم میں بھیجے گا تو ان کے گناہوں کے باعث، ان سے بھی سوال جواب قبر میں نہیں ہے. چھٹی قسم ہے المؤلفۃ قلوب. مؤلفۃ القلوب کی تعریف یہ ہے کہ وہ افراد جنہوں نے، جو پہلے مشرک تھے لیکن وحد اللہ توحید کا اقرار کر لیا، وترک الشرک شرک کو چھوڑ دیا، لیکن معرفت محمد رسول اللہ دل میں داخل نہ ہوئی، کافر نہیں رہ گئے، موحد ہو چکے ہیں، مشرک بھی نہیں ہیں، مگر اقرار رسالت نہیں کیا، انہوں نے آشنا نہیں ہو سکے، نہیں پہچان سکے. ابھی ان افراد کو پیغمبر اسلام تعلفہم، ان کے ساتھ پیغمبر نرم برتاؤ کرتے تھے، ان کے ساتھ پیغمبر مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ان کے بعد مومنین جیسے پیغمبر کے بعد مومنین بھی ان کے ساتھ نرم برتاؤ پیش کرتے، تعلیف یعنی نرم برتاؤ. تعلفہم المؤمنون بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد مومنین بھی ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے رہے. لکھے ما یعرفو، تاکہ شاید یہ آشنا ہو جائیں. ان کا شمار مؤلفۃ قلوب ہیں. تو چھ تعریف معلوم ہو گئے کہ انسان چھ طرح کے ہیں، یا مومن خالص، یا کافر خالص، یا مستضعف، یا المرجون لامر اللہ، یا اصحاب الاعراف، یا مؤلفۃ القلوب. قبر میں موت کے بعد جن سے سوال ہوگا وہ ہے دو، مومن خالص، کافر خالص. فیصلہ قبر میں ہوگا کہ یہ مومن خالص ہے یا کافر خالص. سوال کس کس کے بارے میں ہوگا؟ پہلا سوال ہے من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اور سوال یہ زبان سے نہیں ہوگا، دل سے ہوگا. مشکل یہی ہے، اگر زبان سے ہوتا تو بڑا آسان تھا معاملہ، یہاں نہ کہتے وہاں تو کہہ دیتے رب اللہ. مرد دکھ، اب دل جس چیز سے دنیا میں آشنا ہوگا، جسے دل دنیا میں رب مان رہا ہے، وہی زبان پہ آ جائے گا. اگر دنیا میں زبان سے کہتے تھے رب اللہ، لیکن دل میں اللہ نہیں تھا، کچھ اور تھا. کسی کا رب عہدہ، کسی کا رب منصب، کسی کا رب دولت، کسی کا رب بزنس، کسی کا رب شہرت، تو پھر قبر کے اندر رب اللہ کبھی نہ نکلے گا. پہلا سوال ہے رب کے بارے میں، من ربک، اس کے بعد سوال ہے من نبیوک، ماں دینوک، من اماموک، تمہارا دین کیا ہے، پیغمبر کون ہے، امام کون ہے. اب ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو صحیح جواب دیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو جن کا جواب غلط ہوگا. یہی سے تعین ہو جائے گا مومن کون. اب اگر جس کا جواب صحیح ہے، وہ اپنے پورے اختیار اور آزادی کے ساتھ اس سے سوال ہو رہا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جس جواب اس لیے غلط ہو گیا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. ان کو تو الگ کر دیے گا، ان سے تو جو ہے وہ سوال ہی نہیں ہے. جن کے پاس کوئی عذر ہے، جن کے پاس کوئی بہانہ ہے، ان سے سوال قبر میں ہو ہی نہیں رہا ہے. سوال ان سے ہو رہا ہے جن کے پاس کفر کا کوئی بہانہ نہیں، جو یہ نہیں کہہ سکتے تھے ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ہمیں جو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا. ان کی فہرست الگ ہے. وہ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے افراد، وہ امریکہ کے جنگل میں رہنے والے افراد، وہ افراد جہاں تک حق کی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، مبلغ کے حق کوئی گیا ہی نہیں، ان سے سوال ہی نہیں ہے قبر میں. سوال ان سے ہے جہاں تک مبلغ پہنچ گیا ہے، جہاں تک پیغام پہنچ گیا. یا اگر وہاں تک نہیں پہنچا، ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ خود پہنچ جائے اس تک. یہ افراد اگر ان کا جواب صحیح نکل گیا، فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ صَدَقَ عَبْدِي، اگر پوچھا من ربک، کہا اللہ، کہا من نبیوک، کہا محمد رسول اللہ، کہا ما دینوک، کہا الاسلام، من اماموک، علی امیر المومنین و اولادہ المعصومین. اگر جواب صحیح نکل گیا، فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ صَدَقَ عَبْدِي، ایک آواز آئے گی غیب سے، میرے بندے نے سچ کہا، افرشو لہو فی قبرہ من الجنہ، اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا لباس پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ فِي قَبْرِهِ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. اور اگر جواب غلط نکلا، جب اس نے سوال کیا کہ من ربک، جواب ملا ڈالر، تو فجنادی منادی من السماء، تو وہاں بھی آواز آئے گی، افرشو لہو من النار، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنْ ثِيَابِ النَّارِ، اور اسے جہنم کا کپڑا پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو. کب تک؟ حتی یاتینا، اس وقت تک جب تک قیامت ہو جائے، اب یہ دونوں ہمارے پاس آ جائیں. مومن جب آئے گا تو مومن کے لیے عندنا خیر اللہ، جب وہ ہمارے پاس آئے گا، جو کچھ ہم ابھی دے چکے ہیں مومن کو، اس سے بہتر ہمارے پاس ہے. اور جب یہ کافر آئے گا، جو کچھ عذاب دے چکے ہیں شر اللہ، اس سے بدتر بھی عذاب ہمارے پاس محفوظ ہے اس کے لیے. تو پہلی منزل جو ہے وہ سوال اور جواب کی منزل ہے. اب ایک آخری سوال یہاں پر آج کا جواب پیش کر دے، بقیہ باتیں انشاءاللہ دو ایک آدمی اور جو ہے پیش کروں گا. یہ سوال اور جواب ہوگا کس سے؟ وہ معلوم ہو گیا کہ مومن سے اور کافر سے. جسم سے سوال ہوگا یا روح سے ہوگا سوال؟ اور اس قبر سے کیا مراد ہے؟ یہی دو گز والی قبر، جس میں ہم دفن کیے جاتے ہیں، پھر ہزار مسئلہ آتا ہے کہ جو جلا دیے جاتے ہیں، ان کی قبری نہیں ہوتی، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جو پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ جو سوریہ پہ لٹکا دیے جاتے ہیں، جنازہ ان کا اترتا ہی نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ دفن ہی نہیں کرتے، ان کا کیا ہوگا؟ چلکوے کھا جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس سے کیا مراد کیا ہے؟ جو فشار قبر ہے، یہی قبر، یہی دونوں دیواریں مل جاتی ہیں اور تو پیس دیتی ہیں. پیستی کس چیز کو ہے؟ جسم کو پیستی ہیں یا روح کو پیستی ہیں؟ انسان صرف جسم ہے یا جسم کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو عام طور سے ذہن کو پریشان کرتا ہے. روایتیں بھی بہت مختلف ہیں اس سلسلے میں. پہلی بات تو یہ کہ انسان صرف یہ مادہ نہیں ہے. آج سائنسی ترقی نے کچھ لوگوں کو بڑا مغرور بنا دیا ہے. البتہ زیادہ تر مغرور وہ ہوتے جنہوں نے سائنس پڑھی نہیں ہے. پڑھتے کوئی اور ہے، ترقی کوئی اور کرتا ہے، ڈینگے ہی مارتے ہیں. واقعی حقیقت یہی ہے کہ عام طور سے جو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، ان سے تک دو چار باتیں جو سائنس جانتے ہیں پوچھ پاچھ لے، ہم لوگوں کے سامنے ڈینگ مار لیتے ہیں. لیکن واقعی جو اس فیلڈ کے ہیں، زیادہ باتیں وہی کرتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے. کیونکہ بس حقیقت تو وہی ہے جو آنکھوں سے دکھائی دے. جو غیر محسوسات ہیں وہ واقعیت نہیں رکھتے. میں پہلے تو پوچھیے کہ کیا آج خود سائنس نے ساری چیزوں کا انکشاف کر لیا ہے؟ اب آگے ترقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ساری چیزیں سائنس سمجھ چکی ہے، تمام اس چیز کو بند کر دیجیے، لیبارٹریز کو بند کر دیجیے، تجربہ گاہوں کو بند کر دیجیے. یہ ان کا کھلا رہنا، شب و روز کام ہوتے رہنا دلیل ہے اس بات کی کبھی کشف نہیں ہوا ہے. جنہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے جان لیا ہے اور جتنا ہم نے نہیں جانا ہے، اگر اس کی نسبت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سمندر کے کنارے چلو میں پانی لے کے کھڑے ہو جائیے. جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے وہ ہے چلو کا پانی، اور جس سے ہم نہیں واقف ہیں وہ ہے سمندر کا پانی. ایک چلو معرفت لے کر کتنا ہنگامہ کہ جی جو کچھ ہے وہ فقط مادہ ہے، روح وغیرہ کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ہمارا خطاب ان لوگوں سے ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، میں پہلے بھی نرس کر دیا تھا کہ مارک کے زیادہ تر مسائل وہ ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کی خبر غیب والا ہی دے گا. تو غیب والے نے جو خبر دی ہے کہ روح ایک مستقل چیز ہے. ہم آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے، ہم سب کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے، ایک مادہ ہے ایک مانا ہے، ایک لاہوت ہے ایک ناسوت ہے. الگ الگ نام ہے، بات سب ایک ہی ہے. جب تک انسان زندہ رہتا ہے دونوں ساتھ ہیں، مرنے کے بعد یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں. مادہ الگ ہو گیا، مانا الگ ہو گیا، ملکوت الگ ہو گیا، ناسوت الگ ہو گیا، ظاہر الگ ہو گیا، باطن الگ ہو گیا. اس وقت بدن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. خوشی بدن کو بھی ہوتی ہے اور خوشی روح کو بھی ہوتی ہے. جب انسان نرم بستر پہ لیٹتا ہے، پہلے بات ہے بدن کو لذت ملتی ہے. جب انسان اچھا کھانا کھاتا ہے تو بدن کو لذت ملتی ہے. جب پٹائی ہوتی ہے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. ایسے ہی کبھی لذت روح کو ملتی ہے، لذت روح کو بھی ملتی ہے. ایک علمی گتھی تھی، سلجھ نہیں رہی تھی، پڑھتے 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 اچانک وہ گتھی حل ہو گئی. خوشی ہوتی ہے نا، یہ خوشی مادی خوشی ہے، یہ خوشی مادی خوشی ہے نہیں. ایک غریب آیا مدد کے لیے آپ کے پاس، آپ نے جیب سے ہاتھ نکالا، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے، اسے مدد ہو گئی. خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ خوشی جسم کو ہوتی ہے کہ روح کو ہوتی ہے؟ جسم تو گالیاں دیتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ پیسہ اگر رہ جاتا تو دو چار یہ جو ہے مرغے اور کھاتے، تھوڑا سا گڈا اور ہمارا نرم ہو جاتا، تھوڑا گھر ہمارا اور بہتر ہو جاتا، تھوڑی گاڑی ہماری اور اچھی ہو جاتی. یہ خوشی کسے، جسم کو ہے یا روح کو ہے؟ یہ تو خوشیاں تھیں، اب ذرا غم سنیے.
ایک دفعہ انسان کو پٹائی ہوئی، تکلیف پہنچ رہی ہے جسم کو، ایک انسان کو آپ نے وہ پریس کرنے والی مشین جو ہوتی ہے دبانے والی ڈال دیا، اس کے اندر بٹن دبا دیا، آہستہ آہستہ پھر دبانا شروع کیا، یہ دباؤ کس چیز پہ پڑ رہا ہے؟ جسم پہ پڑ رہا، خوب دبایا ہڈی چڑچڑانے لگی، اور دبایا ہڈی چکنا چور ہو گئی، اور دبایا گوشت پیما بن گیا، یہ سارا دباؤ کس چیز پہ پڑا ہے؟ جسم پہ پڑا ہے. اب ذرا روح کا سنیے دباؤ، تو روح پہ کس طرح دباؤ پڑتا ہے؟ کہ ہمارے اندر روح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان وہ ہے، عزت دار انسان، پاک دامن انسان، بے گناہ انسان، جس کا سماج میں ایک نام ہے کہ عزت ہے، چورک ہے. خدا نہ خواستہ کسی شخص نے بے گناہ انسان پر کوئی الزام لگا دیا، کوئی تہمت لگا دی، اور اتفاق سے سماج نے اس تہمت کو قبول بھی کر لیا. آدمی بے گناہ ہے، عزت دار ہے، با احساس ہے، با شرف ہے. اب جو اپنے اوپر ایک دباؤ محسوس کرتا ہے یا نہیں ہے انسان، یہ دباؤ کس چیز پر ہے؟ جسم پر ہے. کبھی کبھی دباؤ سے عاجز آ کر کے انسان محلہ چھوڑ دیتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے، شہر چھوڑ دیتا ہے، جنگل میں چلا جاتا ہے، اتنا دباؤ ہے اس کے اوپر. اب اگر جنگل میں اس کا پرانا دوست کو ملنے چلا جاتا ہے، پوچھتا ہے بھائی کیسے ہو، خیریت ہے؟ کہتا بس پوچھو نہیں، میں سب بہت دباؤ میں ہوں، بہت تناؤ میں ہوں، بہت پریشر میں ہوں. کون چیز ہے پریشر میں؟ جسم ہے. جسم کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، سارا دباؤ انسان کے پریشر پہ. اور کبھی کبھی اتنا دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ انسان کا خواب و خوراک چھوٹ جاتا ہے، کھانا چھوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، اور یہی دباؤ انسان کو اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہے. تو انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے. جسم کو بھی خوشی ملتی ہے، روح کو بھی خوشی ملتی ہے. جسم کو بھی دکھ ہوتا ہے، روح کو بھی دکھ ہوتا ہے. جب تک انسان دنیا میں ہے دونوں ساتھ ہیں، لیکن دنیا سے گزر جانے کے بعد روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے. اب اس کے بعد روح منتقل ہوتی ہے جسم برزخی یا جسم مثالی میں. جسم مثالی وہ ہوتا ہے جسم مادہ نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال، فقط مثال ہے، آئینہ رکھا ہوا ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک آپ یہاں کھڑے، ایک آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. وہاں جو آپ کھڑے، بالکل آپ سیم آتی ہیں، شکل و صورت، رنگ و روپ، سب کچھ آپ ہیں، لیکن آپ یہاں جو ہیں مادہ ہے اور وہاں مادہ نہیں ہے. وہ جو آئینے میں تصویر ہے اس کو کہا جاتا ہے جس میں مثالی، جس میں برزخی. یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد، موت کے بعد، جس میں مادی تو رہ جاتا ہے ایک مادی قبر میں، جو کچھ مدت کے بعد سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب روح اپنی حیات کو ادامہ رکھتی، جاری رکھتی ہے اس جسم برزخی میں، مثالی میں. تو دو چیزیں ہو گئیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال اور جواب، یہ پریشر، یہ دباؤ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اسی جسم میں دوبارہ روح پلٹ آتی ہے، بعد میں ہے کہ آدھے جھڑ میں روح آتی ہے. لیکن علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد سوگم میں جس نظریے کو اختیار کیا ہے، تمام روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنا وہ نچوڑ اور تحقیق پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سوال اور جواب جسم سے نہیں ہے، سوال اور جواب روح سے. چاہے دفن کرو، چاہے جلاؤ، سوال اور جواب اس روح سے ہے. اور فشار قبر بھی، قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے جو اس جسم کے لیے ہے. فشار قبر میں وہ قبر مراد ہے جہاں جو جائے گاہ ہے، مقام ہے اس جسم برزخی کا. اگر انسان کو فشار ہو رہا ہے تو اس جسم مادی پہ نہیں ہوتا. سوال ہے تو اسی سے، جواب ہے تو اسی سے. اگر نعمتیں مل رہی ہیں اسی جسم برزخی کو جس کے ساتھ روح ہے، اس جسم کو جسے دفن کیا ہے. کہتے ہیں کہ فشار سے مراد یہ نہیں کہ دونوں قبروں کی دیواریں مل رہی ہیں. کیا آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ملتے ہوئے؟ یا اگر جو انسان دریا میں ڈوب گیا ہے اس کو کیسے آپ کریں گے فشار؟ جس کو جلا کر کے راکھ اس کے یہ جو ہے بکھرا دی گئی، وہاں تو جسم ہے ہی نہیں. چاہے جلائیں، چاہے ڈوبے، چاہے پھانسی پہ ہو، چاہے دفنا کرے، چاہے چلتے ہوئے کھا جائے، چیل کوے کھاتے ہیں، جلایا جاتا ہے، ڈوبتا ہے، جس میں مادی نہ روح جلتی ہے نہ روح ڈوبتی ہے، نہ روح کو چیل کوے کھاتے ہیں، روح کے اوپر ہے فشار قبر،
اور قبر سے مراد یہ مادی قبر نہیں ہے بلکہ وہ جائے گا، وہ جگہ جہاں کے اوپر روح ہے، اور روح کا فشار جسم کے فشار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. جتنا دباؤ ایک آدمی کو دو چار ڈنڈا مار دیا جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کہ شریف آدمی کو کوئی گالی دے دی جائے، اس کی اگر توہین کر دی جائے، اگر اس کی عزت سے کھلواڑ کر دیا جائے، تو جتنی تکلیف اسے ہوتی ہے اتنی دو چار ڈنڈے لگا دینے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے. اسے آپ چاقو سے مار دیں، آپ گولی مار دیں، اتنی تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تلوار و خنجر کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. تو انسان کے اوپر جب جسم کے اوپر مصائب ٹوٹتے ہیں، مظالم ہوتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، لیکن روحانی تکلیف سب سے بڑی ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، اس جگہ کا ذکر نہیں کرتے تھے جہاں جسم کے اوپر مصائب پڑے، اس مقام کا امام ذکر کرتے تھے جہاں روح مجروح ہوئی ہے. ہمیشہ کہتے تھے الشام الشام الشام، ایک عزت دار گھرانہ جس کی خواتین کو برہنہ سر آسمان نے بھی نہ دیکھا، اسے مجمع عام میں برہنا سر پھرایا جائے، اس سے بڑی اور مصیبت ہو بھی کیا سکتی ہے؟ لہذا اگر اہل بیت نے کسی سے کچھ مانگا ہے، کھانا نہیں مانگا کسی سے، پانی نہیں مانگا ہے کسی سے، جب شام میں ایک شخص کو پتا چلتا ہے کہ یہ اسیر آل رسول ہیں، تو آ کر کے امام سجاد کے پاس کہتا ہے کہ مولا اگر کوئی خدمت ہو تو میں انجام دینے کو تیار ہوں. تو مولا نے خدمت کے طور پر جو چیز اس سے مانگی ہے وہ یہی تو کہا ہے، بھائی اگر تجھ سے میسر ہو سکے تو کچھ چادریں ہمیں لا کر کے دے دے. چادر جب اس نے لا کر کے فراہم کی ہے، اور جب دیدیوں نے جیسے ہی اپنے سر پر چادر رکھی ہے فوراً چھمرا کر کے چادروں کو دوبارہ چھین لیتا ہے، اور چادر دینے والے کو بھی جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے. امام سجاد شام کے جو واقعات بیان کرتے ہیں، عجیب و غریب ہے شام، عجیب و غریب ہے شام. ایک شخص آنا آتا ہے، امام زین العابدین رسن بستا اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنے کے بعد کہتا ہے خدا کا شکر جس نے تمہیں دلیل کیا، اللہ یا تو باللہ. امام اس سے کچھ نہیں کہتے، بیٹھنا کہتے ہیں بھائی کیا تو نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہتا ہاں پڑھی تو ہے، میں کہ تم سے قرآن سے کیا مطلب؟ کہتا یہ بتاؤ تم نے یہ آیت پڑھی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. کہاں یہ بھی پڑھی ہے؟ کہتا یہ آیت بھی پڑھتی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. امام ایک ایک آیت جو اہل بیت کی شان میں ہے پڑھتے جاتے ہیں، وہ کہتا ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہے. آخر گھبرا کے کہتا ہے تم ہو کون؟ ارے خارجی، اتنی قرآن کی آیتیں تمہیں کہاں سے معلوم؟ ایک دفعہ امام نے پلٹ کے کہے بھائی جن کی محبت کا تقاضا کیا گیا ہے وہ اہل بیت ہم ہی تو ہے، جن کی طہارت کا قرآن اعلان کر رہا ہے وہ اہل بیت ہم ہی ہیں، جن کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا وہ قربا ہم ہی ہیں. بس یہ سننا تھا، ایک دفعہ اس نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، امام کے قدموں پہ گر گیا، اے مولا ارے معاف کیجئے گا مجھے خبر نہ تھی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اجرکم اللہ. کن مصائب سے اہل بیت کو گزرنا پڑا ہے شام میں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں جس وقت ہمیں یزید کے دربار میں داخل کیا جا رہا تھا،
زجر ملعون نے رسی کا ایک سرا ہماری گردن میں باندھا، ایک سرا پھوپھی زینب کی گردن میں باندھا، یہ خیال کیے بغیر کس کا قد چھوٹا ہے کس کا قد بڑا، ارے سارے گلے اسی رسن میں باندھے گئے، اور رسی کا دوسرا سرا زجر کے پاس، جب ہم میں سے کوئی رک جاتا تھا وہ رسی کو جھٹکے دیا کرتا تھا، اسی حال میں ہم دربار میں داخل ہوئے، میری بہن سکینہ کا قد چھوٹا تھا، سکینہ پنجوں کے بل ایڑیوں کو اٹھا کے چل رہی تھی، ارے گلا کٹا جا رہا تھا سکینہ کا، امام فرماتے ہیں ہم اسی حال میں دربار میں داخل ہوئے، یزید کے سامنے سے جیسے جب گزرے تو یزید نے ایک دفعہ میری بہن کو، سفید بہن سکینہ کو خطاب کر کے کچھ سوال کیا، سکینہ نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا، پھر یزید نے ڈانٹ کے پوچھا، پھر سکینہ نے میری طرف دیکھا، اس کے بعد یزید کہتا ہے ارے یہ جواب کیوں نہیں دیتی، سید سجاد نے کہا اے یزید لگتا ہے تیرے دل کی طرح تیری آنکھوں پر بھی پٹیاں بن گئی ہے، ارے کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے تیرے اس زجر نے سن کا لحاظ کیے بغیر، قد کا خیال رکھے بغیر رسیوں میں سب کو باندھا ہے، ارے رسیوں نے گلے کو وہ تکلیف پہنچائی ہے، سکینہ کو بولنے کی تاب نہ رہ گئی، اجرکم اللہ، زجر نے حکم دیا، رسی کھولی گئی، رسی کھل گئی، پھر دفعہ شمر کہتا ہے سکینہ یہ بتاؤ کہ تم چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو، سکینہ کہتی ہے اے یزید تیرے لشکر والوں نے ہماری چادریں چھین لی ہیں، ارے ہم باعزت گھرانے کے لوگ ہیں، پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے اپنے بال سے چہرہ چھپا لیا، میرے بال چھوٹے میں نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپایا، اس کے بعد یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے، تمہیں بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، کہا یزید ارے بول کہنا کیا چاہتا ہے، کہا یہ سکینہ میں سب مانوں گا کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، دیکھو یہ تمہارے بابا کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا ہے، میں سب سمجھوں گا جب یہ سر اٹھے اور اٹھ کے تمہاری آغوش میں آ جائے، بس عزیزو آخری جملے، ایک دفعہ سکینہ نے بابا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، اپنا جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، کہا بابا تماچے کھائے برداشت کر لیا، بابا پیاسی رہی برداشت کر لیا، بابا ٹاویاں نے کھاتی آئی ہو برداشت کر لیا، اے بابا اب بھرے دربار میں محبت کا امتحان، اے سکینہ کو چاہنے والے بابا ارے سکینہ کی آغوش میں آ جا، ایک دفعہ سر حسین بلند ہوا سکینہ کے جلے ہوئے کرتے کے دامن میں آیا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے فسقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہمارے اعمال افکار عقائد ایسے ہوں کہ ہم مومنین خالص میں شمار ہو سکیں، پالنے والے فشار قبر سے ہمیں محفوظ رکھنا، پالنے والے قبر کے سوال اور جواب میں ہمیں کامیابی عنایت فرما، بار الہ فسقے میں اہل بیت اطہار کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو مومنین اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے دامن رحمت میں انہیں جگہ عنایت فرما، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں دن بدن اضافہ فرما، ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل سکیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی،
مرحومین سید ابن حسن، سید عابد علی، سید احمد رضا،